الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے مال اور اولاد یہ دو بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. حدیث پاک میں محنت کر کے حلال روزی کمانے کو ثواب اور فضیلت کی چیز بتلائی گئی ہے. اسلام کے جو بنیادی فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ جو بنیادی فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک بہت بڑا فرض ہے حلال روزی کمانا. یہ اسلامی فریضہ کہلاتا ہے حلال روزی کمانا. جو مسلمان بیکار بیٹھا رہتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. بیکاری یہ گناہوں کی جڑ ہے. اس لیے حلال روزی کمانے کی فضیلت آئی ہے. آدمی حلال روزی کمائے تو اپنی ضرورت بھی عزت عافیت کے ساتھ پوری کرے. کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاوے. یہ بہت بڑی رسوائی بدنامی کی بات ہے. اللہ نے ہم کو مرد بنایا، تندرست بنایا، کمانے کے لائق بنایا، محنت کرنے کے لائق بنایا، پھر بھی آدمی کسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا رہے، فلانا کھلاوے فلانا دیوے. یہ سوچ اللہ رسول کی نظر میں اچھی نہیں ہے. حلال روزی آدمی محنت کر کے کماوے، اپنی ضرورت عزت عافیت سے پوری کرے، اپنے بیوی بچوں کی ماں باپ کی ضرورت پوری کرے، غریبوں میں خیرات کرے، صدقہ کرے، مسجد میں، مدرسوں میں دے کر کے آخرت کی بینک میں جمع کراوے۔ کتنے فائدے ہیں حلال روزی کمانے کے۔ آدمی سوال کرنے کی بدنامی سے بچ جائے گا، عزت سے جیے گا، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھے گا، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرے گا، دین کے کام میں خرچ کر کے ثواب کمائے گا، اللہ کی بینک میں جمع کرائے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، زینت ڈیکوریشن کو کہتے ہیں، سجاوٹ کو کہتے ہیں، کہ مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ڈیکوریشن ہے، سجاوٹ ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ پیسے دے دے، اچھے کپڑے پہنے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے بہترین کپڑے دیے تو اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی نعمت ظاہر کرے۔ اللہ نے پیسے دیے، اچھے مکان میں رہے، اچھی گاڑی کے اندر چلے پھرے، اچھا کھاوے اور پیے، یہ سب کب ہوگا؟ جب حلال طریقے سے محنت کر کے آدمی روزی کمائے گا۔ اور آدمی کی زندگی ایک خوبصورت سجاوٹ والی بہترین زندگی آدمی کی نظر آئے گی۔ اور حلال روزی کمانے کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آدمی حلال روزی کمانے میں مشغول ہو کر کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جو لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں وہ غیبتیں کرتے ہیں، بیکار بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگوں کے عیب اور خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کس میں کیا خامی ہے، کس میں کیا عیب ہے، اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ بیکاری بہت سی برائیوں کا چشمہ ہے، جاری ہونے کی چیز ہے۔ اسی لیے اسلام نے حلال روزی کے لیے محنت کرنا، حلال روزی کمانا، اس کو ثواب بتلایا، اس کی فضیلت بتلائی، اور بیکار رہنے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ ایک دوسری اہم بات ہمیں سمجھنی ہے، اللہ کا کرم ہے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت آئے گی، یہ عقیدہ ہے ہمارا، موت کے بعد قبر آئے گی پھر قیامت آئے گی، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کے بعد کی ایک خاص بات بتلائی کا موت ہوگی، آدمی قبرستان میں جائے گا تو قبر میں اللہ کی طرف سے تین سوال ہونے والے ہیں. دنیا میں پریکشا کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو پریکشا کینسل ہو جاتی ہے، پیپر پھوٹ جاوے تو ایگزام کینسل ہو جاتے ہیں. اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ قبر کے اندر جو پہلی پریکشا لیں گے اس کے سوال بھی اللہ نے ڈکلیئر کر دیے، ظاہر کر دیے، اعلان کر دیا. پھر قبر کے بعد قیامت کی زندگی آئے گی، حساب کتاب کی. اس دن پانچ سوال کے جواب دینے ہیں. انسان کے دونوں قدم، دونوں پیر اللہ کے سامنے فٹ ہو جائیں گے اور پانچ سوالوں کے اللہ تعالیٰ جواب لیں گے. پہلا سوال ہوگا ان عمری ہی، بتاؤ زندگی کہاں گزاری. بہت بڑا سوال پہلا ہی ہے، زندگی کہاں گزاری. اور یہ زندگی بہت فاش نکل رہی ہے، جا رہی ہے، ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم. ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. برف پگھلتا ہے، کسی کو بول کے پگھلتا ہے، برف پگھلتا ہے، شور اور آواز کر کے پگھلتا ہے. بس زندگی بھی ایسے ہی پگھل رہی ہے. ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. پہلا سوال عمر کے بارے میں. اب عمر کہتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کو عمر کہتے ہیں. بچپنا آ گیا، جوانی آ گئی، پچپنا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، سب آ گیا. اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے. پھر ایک دوسرا اسپیشل الگ سوال کریں گے. وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، جوانی، گجراتی میں جوانی، اردو میں جوانی، کہاں گزاری تھی، کہاں لگائی جوانی. اللہ سوال کریں گے. جوانی اور عمر کی قدر کرو، اس کی ایک ایک منٹ کی قیمت سمجھو. اللہ کی یا اس کا حساب دینا ہے. پھر تیسرا اور چوتھا سوال. وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، مال، دولت، روپیے پیسے، منی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ دو سوال کمپلسری ہے، فرجیات ہے، ضروری ہے. دولت اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہر ایک بات ذہن میں رکھ لو. جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم لوگ سنتے ہیں تو جنرلی لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ تو سب کروڑ پتیوں کو سوال ہوگا، ابجوں پتیوں کو سوال ہوگا، ملینر، بلینر، ٹریلینروں کو سوال ہوگا. لوگ یہی سمجھتے ہیں اچھی طرح سن لیجئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ دو سوال غریب کو بھی ہوں گے، فقیر کو بھی ہوں گے، امیر کو بھی ہوں گے، رئیس اور مالدار کو بھی ہوں گے، سب کو ہوں گے. جو آدمی غریب ہے اور وہ چوری کر کے لاتا ہے، اللہ کے یہاں سوال ہوگا چوری کیوں کی تھی. غریب آدمی ہے، جگاڑ کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. تو مال اور دولت کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال غریب کو بھی ہے، مالدار کو بھی ہے، اور مڈل کلاس جو مدھیم ورگ کہلاتا ہے ان کو بھی اللہ کریں گے، سب کو ہوگا. اور یہ سوال ہم لوگ جو اپنے آپ کو مولانا لوگ کہتے ہیں، مفتی لوگ کہتے ہیں، ان سے بھی اللہ کریں گے. اور وہ مسلمان جو مولانا مفتی حافظ قاری نہیں ہے، ان کو بھی اللہ سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. مدرسے کا فکس ٹائم ہے، اس ٹائم میں چوری کرے اور پگار پورا لے وے، تو اللہ کے یہاں اس کا بھی سوال ہوگا، خدا پوچھیں گے اس کے بارے میں. اس لیے یہ مال کے بارے میں جو دو سوال ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، غریب ہو، مدھیم ورگ کا ہو، مالدار ہو، عالم ہو، عام مسلمان ہو، کروڑ پتی ہو، جھپڑ پٹی میں رہنے والا ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہاں سے مال کمایا، کہاں مال خرچ کیا. اسی لیے اچھی طرح سمجھ لو، امت کی ذمہ داری ہے کہ مال کیسے کمانا وہ سیکھے، اور مال کہاں خرچ کرنا وہ بھی سیکھے. ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، جس طرح چاہے اس طرح کمانے کے ہم آزاد نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے کما کے مال مت کھاؤ. اللہ فرماتے ہیں کمائی میں، آوک میں، سورسز آف انکم میں، آوک کے سادھن میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے ایسے کمائے. غلط طریقے سے کما نہیں سکتے، جھوٹ بول کے کما نہیں سکتے، دھوکہ دے کے کما نہیں سکتے، حرام طریقے سے کما نہیں سکتے، ناجائز طریقے سے نہیں کما سکتے. حلال کماؤ، صحیح تجارت کر کے کماؤ، صحیح طریقے سے کماؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ، حلال کا کھاؤ، دو الگ چیز ہیں، حلال کھاؤ، حلال کا کھاؤ. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ گوشت حلال بسم اللہ اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا آوے، اتنی ہی کوشش کرو کہ جس پیسے سے گوشت لینے گئے وہ بھی حلال کے ہوئے. جانور حلال کا بسم اللہ پڑھ کے شریعی طریقے سے ذبح ہو، تو جس پیسے سے گوشت لینے گئے وہ بھی حلال کا ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو ہر ایمان والا پابند ہے کمائی کے بارے میں کہ وہ حلال طریقے سے کماوے، جائز طریقے سے کماوے، صحیح طریقے سے کماوے، غلط طریقے سے نہ کماوے. اب دوسری بڑی جواب داری سمجھو، اللہ نے مال دیا، دولت دی، تو کہاں خرچ کرنا یہ بھی ہماری بہت بڑی جواب داری ہے. من این اکتسبہ و این انفقہ، کہاں خرچ کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا. کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہے کہ مال جہاں چاہے وہاں خرچ کر دے وے، آزاد نہیں ہے. اگر یہ دولت، اگر یہ مال، اگر یہ پیسے حرام کام میں خرچ کیے تو یہ دولت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر یہ دولت اسراف کیا، فضول خرچی کی، بیکار کاموں میں لگایا، رسم و رواج میں لگایا، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا، تو یہ چیز اللہ تعالی کے یہاں عذاب اور پکڑ کی ہوگی. یہ دو بہت امپورٹنٹ سوال ہے. من این اکتسبہ و این انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. خرچ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جہاں مرضی میں آئے وہاں خرچ کر ڈالے. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. کیا اللہ کی شان ہے، ایک طرف قرآن میں فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی میں سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، رونق ہے، زینت ہے. تو دوسری طرف اللہ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد پریکشا ہے اللہ کی طرف سے، ایگزام ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے جو مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا، دولت کہاں لگائی، روپیے پیسے کہاں لگائے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالی سوال کریں گے. قرآن کی دو آیتیں ذہن میں رکھو. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں قلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ حلال کا، اچھا کھاؤ، پیو اچھا حلال کا. قلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے. ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے، شادیوں میں کھانے میں جائیں گے تو لالچ کے اندر ہرس میں جتنی اپنی کھانے کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ پلیٹ میں لیں گے، لاؤ لاؤ، پھر اخیر میں وہ جائے گا کچرا پیٹی میں، ڈسٹبین کے اندر. کھانا حلال ہے، کھاؤ، لیکن اس کھانے کو تم ضائع کرو یہ گناہ کی چیز ہے، برباد کرنا گناہ کی چیز ہے. میرے مسلمان بھائیو، اس وقت امت کی شادیوں میں، منگنیوں میں، کھانے پینے کی دعوتوں میں، دسترخوانوں میں، پلیٹوں میں اتنا کھانا ضائع اور برباد ہوتا ہے کہ کسی غریب فیملی کے لیے ایک وقت کا کھانا ہو جائے. اتنا ہمارا کچرے میں جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. یہ گناہ کی چیز ہے، اللہ کے یہاں پکڑ کی چیز ہے. اس لیے شریعت نے سکھلایا دانا بھی نیچے سے اٹھاؤ، چاول ایک نیچے گر گیا اٹھاؤ اور کھاؤ، صاف کر لو، سلیٹ صاف کرو، برباد مت کرو. قلو وشربو ولا تسرفو، کھانے کی چھوٹ ہے، پینے کی چھوٹ ہے، اسراف مت کرو، برباد مت کرو. دوسری آیت فرمائی، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اڑاؤ مت دولت کو پیسوں کو، برباد مت کرو دولت کو پیسوں کو، یہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. شریعت کے اندر تبذیر کس کو کہتے ہیں، اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ جو کام جائز نہیں ہے، جو کام حرام ہے، جو کام رسم و رواج کے، جو کام گناہ کے ہیں، اس میں ایک روپیہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بہت اچھی طرح مسلمانوں ذہن میں بٹھاؤ کہ جو کام ناجائز ہے، حرام ہے، رسم و رواج کے ہیں، گناہ کے ہیں، اس میں ایک روپیہ بھی خرچ کرنا تبذیر ہے، اور یہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب جب اتنا مضمون اللہ کرے ذہن میں میرے آپ کے ہمیشہ کے لیے آ جاوے کہ ہم مسلمان دولت کمانے میں بھی شریعت کے پابند ہیں، دولت خرچ کرنے میں بھی شریعت کے پابند ہیں. اب آگے کی بات سمجھیے، ماشاءاللہ یہ نکاح اور شادی کی مجلس ہے. اب اچھی طرح سن لو کہ نکاح اور شادی کے اندر پیسے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں، خرچ کرنے کہاں ہیں اور خرچ کہاں ہو رہے ہیں. پہلی جگہ نکاح شادی میں پیسے خرچ کرنے کی، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. قرآن گائیڈ لائن دے رہا ہے شادی میں، نکاح میں پیسے کہاں خرچ کرو گے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو خوشی خوشی مہر دو. یہ نکاح اور شادی میں پیسے خرچ کرنے کا پہلا موقع ہے، مہر کی رقم خوشی خوشی اچھی ٹاپ کوالٹی کی مہر دو. اور اس مجلس میں کتنے علماء کرام ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ قرآن نے مہر کو صدقات کہا. اس کا مادہ اشتقاق ہے سواد، دال اور کاف، صدق سے ہے، جس کے معنی آتے سچائی کے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مہر کو قرآن نے صدقات اس لیے کہا کہ مہر کے ذریعے شوہر کے دل میں بیوی کی سچی محبت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں قرآن میں صدقات کہا گیا. آپ کے دل میں اپنی بیوی کی سچی محبت ہے، ایک دم سچا پیار ہے، تو اس کی نشانی کیا؟ مہر دو، اچھی مہر دو، شاندار مہر دو، ٹاپ کوالٹی کی مہر دو، بہترین مہر دو. اور شاندار مہر کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ مہر دو، جس کو مہر ازواج کہتے ہیں، امت کی مائیں حضور کی پاک بیویوں کی مہر ہے، جو حضور کی پاک بیٹیوں کی مہر ہے، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، آج کل کے بھاؤ میں 1531 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ مہر فاطمی کہلاتی ہے. نکاح اور شادی کے اندر مہر یہ سب سے پہلا موقع ہے مال خرچ کرنے کا. خوب اچھی طرح قرآن نے کہا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ مہر کی رقم خرچ کرو. اب دنیا الٹی ہو گئی، مہر میں بڑی رقم دینی ہوتی ہے تو دل مانتا نہیں ہے، اور دعوت کی لسٹ کتنی لمبی کروں اس کے لیے ہمارا دل خوش خوش ہوتا ہے، ہے نا الٹی دنیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خوشی خوشی نکاح میں کیا دو، تو کہا مہر کی رقم دو. سونا چاندی کسی بھی شکل میں مہر دو، لیکن خوشی کے ساتھ بہترین مہر دو. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، نکاح اور شادی میں پیسے خرچ کرنے کا پہلا موقع، اصل موقع وہ ہے بیوی کے لیے مہر اچھی دینا. اس لیے مسلمان بھائیوں، ماحول بناؤ کہ دعوتیں نہیں کریں گے تو چلے گا، منڈپ نہیں بنائیں گے چل جائے گا، کنکوتری اور انوائٹیشن کارڈ نہیں چھپوائیں گے نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر فاطمی ادا کرو نکاحوں کے اندر. کتنی اچھی چیز ہے کہ ہم مہر فاطمی دے، اللہ کا حکم پورا کرے، خوشی خوشی دے، نبی کی سنت زندہ کرے، اچھی مہر دے کر کے. دوسرا موقع ہے نکاح اور شادی کے اندر مال اور دولت خرچ کرنے کا، وہ ہے ولیمہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اولم ولو بشات، ایک آدھ بکرا بکری کاٹ کے ولیمہ کرو، ایک آدھ بکرا بکری کاٹ کے ولیمہ کرو، یا بکرا کاٹو یا بکری کاٹو. یہ دوسرا موقع ہے نکاح کے اندر پیسے خرچ کرنے کا، ایک موقع مہر، دوسرا موقع ولیمہ. یہ دو موقع ہیں نکاح میں دولت خرچ کرنے کے. اب یہ دونوں موقع تو ہم نے سائٹ پر کر دیے، ہے نا کوئی اونچے درجے کی گاڑی پاس ہونے والی ہوتی ہے، راجدھانی ایکسپریس، سپر فاسٹ ایکسپریس، تو دوسری گاڑیوں کو سائٹ پر کرتے ہیں، دوسری ٹرینوں کو راجدھانی پراس ہو رہی ہے. آج امت کا حال یہ ہو گیا کہ نکاح میں جو اصل چیز تھی مہر، اس مہر کو سائٹ پر کر دیا، اور دوسری فالتو بیکار لوکل چیزوں کو مین ٹریک پر کر دیا. امت کا مزاج کتنا بگڑ گیا، کتنا خراب ہو گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب کی شادی ہوئی. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 11 شادیاں، اور تمام صحابہ نے شادیاں کی اکثر الاکثر، اور صحابہ تو ہماری طرح تھوڑے ہی تھے ماشاءاللہ، وہ تو فن کی ہو ماں تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے، کسی صحابی کے نکاح میں دو، کسی کے نکاح میں تین، کسی کے نکاح میں چار، خوب شادیاں ہوتی تھی حضور کے مبارک زمانے میں، حضور کے اپنی فیملی میں، اپنے گھرانے میں، صحابہ میں خوب شادیاں ہوئی، لیکن کسی نکاح میں، کسی شادی میں، پورے مدینت المنورہ میں ایک مرتبہ بھی شادی کی نسبت پر کسی نے منڈپ اور شامیانہ نہیں بنایا، ایک صحابی نے بھی نہیں. حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے، سنتے ہیں آپ حیات الصحابہ، پوری صحابہ کی زندگی کھول کے دکھلا دو، کسی صحابی کے نکاح میں، اللہ کے نبی کے گھرانے کے نکاح میں ایک موقع کے اوپر بھی اگر شادی کی نسبت پر کسی نے منڈپ بنایا ہو، شامیانہ بنایا ہو، ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب امت کیا کر رہی ہے کہ جہاں پیسے نہیں لگانے تھے منڈپ میں، شامیانوں میں، وہ شاندار شامیانے بن رہے ہیں، لائٹنگ والے بن رہے ہیں، لال پیلے ہرے بھورے بن رہے ہیں، پتلے اور باریک اور جاڑے کپڑے کے بن رہے ہیں، اسٹیج سج رہے ہیں، کرسیاں لگ رہی ہے اسٹیج کے اوپر، مہر میں خرچ نہیں کرنا اور خرچ ہو رہا ہے منڈپ میں اور شامیانوں کے اندر، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بیکار ہے یہ دولت خرچ کرنا. دو تین دن تک گھر کے آنگن میں منڈپ رہے گا، پھر وہی اپنی جو پرانی اصلی حالت تھی کہ وہ گندا پانی نالیوں میں بہہ رہا ہے، بکری اور کتے محلے میں گھوم رہے ہیں، ہر طرح کی گندگی یہاں وہاں وہاں نظر آ رہی ہے، یہ کس کام کی ہے یہ دو چار دن کی منڈپ کی زینت؟ یہ فانی چیز، ختم ہونے والی چیز. مسلمانوں، صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں ہزاروں شادیاں ہوئی، کسی شادی کے اندر کسی صحابی نے منڈپ اور شامیانہ نہیں بنایا، نہیں بنایا، نہیں بنایا، اور کسی صحابی نے ہال بھی بک نہیں کروایا کہ چلو کوئی ہال بک کروائے. ارے مدینہ میں فارم ہاؤس کی تو کمی نہیں تھی، بہت فارم ہاؤس تھے، صحابہ کی کھجور کی ایک سے ایک باڑیاں تھی. کوئی ایک نکاح تو ایسا بتلاؤ کہ فارم ہاؤس کے اندر اس کی پارٹی ہوئی ہو، کہ صحابی کا نکاح ہو رہا ہے فارم ہاؤس میں، ہال بک کرا کے پارٹی ہو رہی ہے. یہ اسراف ہے، امت کی دولت برباد ہو رہی ہے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اڑاؤ مت، اسراف مت کرو. یہ شامیانے، یہ ہال بک کروانے، یہ اسٹیج بنوانے، اس کے پیچھے دولت، یہ اسراف ہے، یہ غلط جگہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس پیسوں کے اوپر کوئی ثواب اور اجر کی امید نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں ڈر ہے کہ اس پیسوں کے اوپر سوال اور پکڑ ہو جائے. اور ولیمہ ہو، کون منع کرے؟ اور شادی کی دعوت، آج انوائٹیشن کارڈوں میں کنکوتریوں کے پیچھے امت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. کتنے غریب لوگ ہیں، پہلے کبھی ایسا سننے کو نہیں ملتا تھا، اب سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں، اس لیے اس نے گلے میں پھندا ڈال کر آپگھات کر لیا۔ ایسے قصے اب اخبار میں آنے لگے، پہلے نہیں آتے تھے۔ کا غریب ہے، کرائے کے پیسے نہیں، آپگھات کر رہے۔ امت کے غریب لوگ آپگھات، سوسائڈ، خودکشی کرتے ہو، اور ہم کنکوتریوں میں، انویٹیشن کارڈ میں ہزاروں روپیے برباد کریں، بولو اللہ کے یہاں کیا منہ بتلائیں گے، کیا منہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کو متکاسر پڑھتے ہو؟ اس کی آخری آیت کو ذرا سوچو، اللہ کو متکاسر حتی زرتم المقابر۔ زیادہ دولت، زیادہ مال، اسی میں تم لگے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو متکاسر، مال زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، روپیے پیسے زیادہ ہو جائے، اسی میں تم لگے ہوئے ہو۔ قبرستان جانے تک، قبرستان جانے تک اسی میں لگے ہوئے ہو۔ حتی زرتم المقابر، آخری آیت میں فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ لام تاکید، نون ثقیلہ، ڈبل تاکید، فرمایا قیامت کے دن نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، ضرور پوچھو گی۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اگر رسم و رواج میں لگایا تو اللہ سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے۔ رسم و رواج میں مال، مہر اچھی سے اچھی دو، ایک آدھ بکری یا ایک آدھ بکرا کاٹ کے ولیمہ کرا تو بات ختم، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں، پہلے ہماری شادیاں جو ہوتی تھی اس میں اسراف ہوتا تھا، اب گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دولت دی ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ، کتنی اچھی بات ہوگی۔ آپ نے نیت کی کہ بھائی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے، 5 لاکھ خرچ کرنا ہے، تو بیٹے کو بٹھاؤ، بیٹا تو شادی کرنے کے بعد کیا حلال روزی کمائے گا؟ اس لیے کہ اب تو بیوی کی جواب داری بھی آئی، اب تک تو آزاد تھا، اب بیوی کی بھی جواب داری ہے، کیا حلال روزی کمائے گا؟ لے یہ 5 لاکھ روپے تیری شادی میں خرچ کرنے تھے، اس کے بجائے تو حلال کاروبار کی کوئی بات سوچ لے، تاکہ آرام سے نکاح کے بعد تیرا بھی گزران چلے، تیری بیوی کا بھی گزران چلے، کتنی اچھی بات ہوگی۔ کا 10 لاکھ روپے خرچ کرنے دے، چل بیٹا بیٹھ، بستی میں ڈھونڈ کے آ، کوئی فلیٹ مل جائے 10-1 لاکھ میں، لے یہ 10 لاکھ روپے پکڑ، تیرا فلیٹ خرید، شادی کے بعد ہم ماں باپ ہیں، مہینہ 2 مہینہ جو ساتھ رہنا ہو رہے، جاؤ فلیٹ میں مزے سے میاں بیوی کپل رہو، اور اپنے پیر پر اپنے گھر میں زندگی گزارو۔ نسلیں دعا دے گی، نسلیں دعا دے گی۔ یہ ہے دولت خرچ کرنے کے مقام۔ آج امت کی دولت رسم و رواج میں، شادی منگنیوں میں، منڈپ میں، عالیشان دعوتوں میں، امت کی دعوت، امت کی دولت ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ہم کہتے ہیں نا اخلاص، پھر ساتھ میں کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا، تو تم نے کیا سمجھا کہ اخلاص نے ریاکاری کھالی نماز اور عبادت میں؟ ایک آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھے، ایک آدمی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے، یہ اخلاص اور دکھلاوا خالی مسجد تک ہے؟ ارے اخلاص اور ریاکاری سماجی زندگی میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، نکاح میں بھی ہے، منگنی میں بھی ہے، ہر جگہ اخلاص اور ریاکاری ہے.
جمعہ کا مبارک دن ہے, مسجد ہے, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ. شادیوں میں عالیشان منڈپ بنتے, شاندار کنکوتریاں دعوت نامے چھپتے ہیں, اور جو ہے بھپکے دار دعوتیں ہوتی ہے, کیا اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے یا یہ کہ لوگوں کو دکھلانے کی نیت ہوتی ہے؟ کہ ہمارے یہاں بھی کوئی شادی ہوتی ہے, لوگوں کو دکھانا تو پڑے گا ہی نہیں. یہاں بھی ریاکاری, دکھلاوا, اور ایک چیز بڑی خطرناک, سما, یعنی لوگوں کی بات سننے کو ملی, واہ انہوں نے بہت شاندار دعوت کی, عالیشان دعوت کی, اس کے لیے لوگوں کو شاندار دعوتیں کرانا کہ لوگوں کی تعریف سننے کو ملے کہ واہ واہ کتنے بڑے سیٹ, کتنی بڑی دعوت کی. تو باز تفکر اللہ, یہ بھی ریا اور سما ہے, یہ بھی دکھلاوا ہے جو شریعت کی نظر میں شرک خفی ہے, چھوٹا شرک ہے یہ. اس لیے مسلمانوں, آج ہماری شادیوں کے اندر, دعوتوں میں, منگنیوں میں, تقریبات میں ایک نہیں کتنی ساری برائی, دکھلاوا, اپنی پبلسٹی, خود کو بڑا دکھلانا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. نکاح سمپل کرو, سادگی والے کرو. میں آپ کو بتلاؤں, میرے اور آپ کے پیارے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں اتنی سادگی رکھی کہ جو صحابہ سامنے موجود ہو ان کو بھی بلانے کی فکر نہیں کی. غزوے کے سفر سے واپسی ہو رہی, صحابہ سب پڑاؤ ڈال کے رکے ہوئے, اب حضور کا نکاح ہو رہا ہے, خود اللہ کے نبی کا. حضور نے اتنا بھی اہتمام نہیں کیا کہ جو صحابہ ساتھ موجود ہے ان کو کہے بھائی آ جاؤ, قریب قریب آ جاؤ, نبی کا نکاح ہو رہا ہے, سب آ جاؤ, قریب قریب آ جاؤ. اتنا اہتمام بھی نہیں کیا نبی نے. جو صحابہ قریب قریب کے ہو انہوں نے نکاح دیکھ لیا, اب دور والے صحابہ تو فکر میں کہ نکاح ہوا یا یہ کہ حضور نے ان کے ساتھ جو خلوت کی وہ باندھی ہونے کی حیثیت سے کی, دور والوں کے سامنے تو حقیقت بھی نہیں آئی. کتنا سمپل طریقہ, سادہ طریقہ, آسان طریقہ. اور ولی میں بھی الگ الگ, ایک موقع کے اوپر تو صحابہ کو یوں کہا کہ جس کے ٹھیلے میں, جس کی بیگ میں جو کچھ بچا کچا ہو لے آؤ اور رکھو, نبی کا ولیمہ ہو جاوے. حضور نے خود کچھ ہی نہیں کھلایا, کوئی کی تھیلی چیک کی تو اندر ستو نکلے, کسی کی تھیلی چیک کی تو اندر شہد نکلا, کسی کی تھیلی چیک کی تو کھجور نکلی. لا رکھو یہاں دسترخوان پر, کسی کے پاس ایک لقمہ آیا, کسی کے پاس آدھا لقمہ آیا, اور اللہ کے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. ایسا بھی ولیمہ ہوتا ہے. ایک دم سمپل سسٹم, سادگی والا نکاح. اس نکاح ہمیں پھر اللہ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. جو ہم سنتے نا, آزم نکاح برکتن ایسر ہو مہونا, اس کا مطلب جو ہے ہم لوگ ذرا کھل کر لے لیں کہ بڑا برکت والا نکاح کون سا, جس میں خرچہ کم, جس میں دوڑ دھوپ کم, جس میں ٹینشن کم, جس میں فکر کم. اب تو 6 مہینے پہلے سے باورچی کا ٹینشن, کائی کا ٹینشن, 6 مہینے کے بعد شادی آ رہی ہے اس کا. پرسو رات کو ایک ہمارے بہت قریبی تعلق والے کا فون آیا, 24 دسمبر نکاح کی تاریخ نوٹ کر لو ذرا. میں نے کہا ابھی سے اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, مجھے بھی زندہ رکھے. 9 مہینے پہلے سے تمہیں ٹینشن ہے, हॉल बुक कराने का, बावर्ची बुक कराने का, मौलवी निकाह पढ़ाने वाला बुक करने का, ये ऐसरुहुम होना नहीं है, ये तो बोझल निकाह है, भारी भरकम निकाह है।
बाद लोगों को शादी के दिनों में कुछ काम आता है तो क्या कहते हैं, अभी एक महीना हमको डिस्टर्ब मत करना। भाई क्यों, अभी पहले शादी है घर में, उसकी फिक्र है, इसलिए अभी एक महीने तक तो कुछ नहीं, शादी पत जाएगी फिर सब कुछ। अच्छा मौत आवे उसको भी कह देना, मलिकुल मौत आवे ना उसको भी कहना अभी शादी का महीना चल रहा है, जब निकल जावे तब रू लेने के लिए आना, उसको भी यही कहना। इन अजल अल्लाह, मौत अपने वक्त के ऊपर आकर के रहती है। गुजिश्त आपके सूरत में एक निकाह पढ़ाने, ओ बिचारों ने न जाने कैसी कैसी तैयारी की, आलीशान तैयारी, शादी के दावत नामे पर अपने बंगले का फोटो भी छापा। मैंने कहा क्यों आज नया बंगला बनाया, तो कहने नया कलर कराया ना शादी के लिए, इसके लिए वो कलर वाला फोटो भी शादी के दावत नामे पर। अल्लाह हमारे घरों में हर एक की उम्रों में बरकत अता फरमाए। कल निकाह है, आज घर में मैयत हो गई, आइंदा कल निकाह है, आज घर में जनाजा हो गया। अब व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, बता प्रोग्राम कैंसल लाखों में आवेला छे। अल्लाह के बंदे मजबूरी में ऐसा करते हो, खुशी से करते कि अल्लाह के खातिर हम लोग निकाहों को सादगी वाला करते हैं। याद रख लो, मालदार हो के गरीब हो, फकीर हो के अमीर हो, निकाह का ताल्लुक सुन्नत के तरीके से है, माल और दौलत से नहीं है। कि मैं मालदार हूं तो बड़ी शादी करो, शानदार डेकोरेशन वाली शादी करो, नहीं। अगर तू मालदार है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत की इत्तिबा में सादगी वाला निकाह कर, और गरीब है तो कर्ज करके, लोगों से मांग करके निकाह करने की कोई जरूरत नहीं, सादा सीधा सिंपल निकाह करके छुट्टी करो बात की। एक किस्सा सुना दूं, बात मुकम्मल कर लेते हैं। मरकज की मस्जिद है ना ये, तो हर चीज के अंदर हमें मरकज का लिहाज करना चाहिए। ये जो हमारे अकाबिर है जिनकी फसाइल आमाल पढ़ी जाती है, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नवर अल्लाह मरकदहू, आज पूरी दुनिया में हजरत की फजाइल आमाल पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में। कुरान और सिहा और इसके साथ ये फजाइल आमाल, दुनिया में चले जाओ आपको फजाइल आमाल इंशाल्लाह नजर आएगी। तालीम हो रही है, मुजाकरा हो रहा है। ये किताब हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब ने लिखी है। हजरत की दो बेटियों की मंगनी हुई थी ऐसे दो आदमी से जो बाद में बहुत बड़े बुजुर्ग बने और दोनों हजरत जी कहलाए। पहले हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, मौलाना इनामुल हसन साहब, इन दोनों की शादी हुई कुतुबे आलम हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब की बेटियों से। ये दोनों सहारनपुर मदरसा मजाइलूम में पढ़ते थे, मौलाना इनामुल हसन साहब भी, मौलाना यूसुफ साहब भी, दोनों पढ़ते थे सहारनपुर में। 1355 54 हिजरी مدرسہ مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سہارنپور پہنچے, جا کر اپنے بھتیجے اور ہونے والے ویوائی حضرت شیخ زکریہ صاحب سے کہا کل مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے, حضرت مدنی تو شریف لا رہے ہیں, تو دل چاہتا ہے کہ یوسف اور انعام کا نکاح کرا دیں, یوسف اور انعام کا نکاح ہو جائے کل کے جلسے میں. لڑکے کے ابا اور ادھر لڑکی کے ابا دونوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کل نکاح کے لیے. پہلے سے کوئی تاریخ کا انگیجمنٹ نہیں. تو کہا بہت اچھا. حضرت شیخ زکریہ صاحب نے عرض کیا چچا جان, مولانا الیاس صاحب چچا جان ہوتے ہیں, چچا جان جیسا آپ کا حکم کل ہو جائے نکاح, کوئی بات نہیں. چچا بھتیجے میں بات ہوئی, حضرت شیخ زکریہ صاحب عشاء کے بعد گھر پہنچے, گھر جا کر اپنی اہلیہ کو کہا کہ چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ کل مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور دل چاہتا ہے کہ انعام اور یوسف کے نکاح ہو جاوے. تو میں نے چچا جان کو ہاں بھر دی کہ کل میری دونوں بیٹیوں کا نکاح ہو جاوے. تو لڑکیوں کی ماں کیا کہتی, ماں ماں ہوتی ہے نا. ماں نے کہا ذرا پہلے بتلا دیتے تو ایک آدھ جوڑی شادی کے نئے کپڑے میں تیار کروا لیتی, ذرا پہلے بتلا دیتے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اچھا مجھے آج پتا چلا کہ تیری لڑکیاں ننگی پھرتی ہیں, مجھے تو یہی معلوم تھا کہ وہ کپڑے پہن کر کے پھرتی ہیں. یعنی حضرت یہ فرمانا چاہتے تھے اپنی بیوی کو کہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں روزانہ کے سادے سمپل کپڑے, اس کے اندر بھی نکاح اور شادی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم دلہنوں کے ویڈنگ ڈریس میں ہزار روپے, 50,000 کا ویڈنگ ڈریس, 1,00,000 روپے کا ویڈنگ ڈریس خرچ کرے تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اسراف تبذیر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے. دوسرے دن مدرسے کی سالانہ جلسے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بھی موجود ہیں, اور یہ یوسف اور انعام جو بعد میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب بنے, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب بنے, ان کے نکاح حضرت مدنی نے پڑھا دیے, نکاح ہو گئے, رخصتی نہیں ہوئی, پورے خاندان میں شور مچ گیا کہ کتنے سادے سیدھے سنت طریقے کے نکاح. اب حضرت سہارنپور رہتے تھے وطن کاندلا, وہ خاندان کے اندر کچھ بڑے بنے لوگ ہوتے ہیں, خاندانی وڑیل لوگ, تو وڑیلوں کی مان ہانی ہوتی ہے ایسے موقع پر. ہم کو پوچھا کیوں نہیں, ہمارا مشورہ نہیں لیا, ہم کو پوچھ کے سب کام کرتے, وہ وڑیلوں کی مان ہانی ہوتی ہے. ہوئے نہ ہوتی ہوئے تو شریعت کی مان ہانی نہیں ہونی چاہیے, شریعت کا انسلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو خاندان کے وڑیلوں نے باقاعدہ کہلوایا کہ مولی زکریہ نے تو ایسی شادی کی کہ ہماری ناک کٹوا دی, مولی زکریہ نے بیٹیوں کی ایسی شادی کروائی کہ ہماری ناک کٹوا دی. تو جو پیغام لے کے آئے تھے نا بات لے کر, وہ بیچ کے چمچے لو جو خاندانی وڑیلوں کی بات لے کر کے آئے, تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میری آنکھ میری ناک سلامت ہے, تمہارا ہاتھ لاؤ, ہاتھ لگا کے دیکھو نہیں ناک سلامت ہے کہ کٹے لیے. حضرت نے ہاتھ لگوا کے دکھلایا باقاعدہ, کہہ دینا وڑیلوں کو کہ ناک کٹیلی نہیں ہے, ناک سلامت ہے. باقاعدہ ہاتھ لگوا کے حضرت نے دکھلایا. اس کو کہتے ہیں سمپل اور سادہ نکاح. ایک سال تک یہ دونوں پڑھتے رہے سہارنپور میں. دوسرے سال 1355 ہجری میں جب پھر مدرسے کا ربیع الاول کے مہینے میں اجلاس ہو رہا تھا, تو حضرت مولانا اینہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب پہنچے اور جا کر کے حضرت شیخ زکریا صاحب سے کہا کہ کل مدرسے کی کاروائی پوری ہوگی, میں دلی نظام الدین واپس جاؤں گا, تو دونوں دلہنوں کو میرے ساتھ رخصت کر دو, میں لے جاؤں گا ان کو, دونوں دلہنوں کو. ایک سال ہو گئے نکاح کے, اب رخصت کر دو, میں لے جاؤں گا کل دونوں کو. تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کیا فرماتے ہیں, چچا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن میری بھی ایک بات سن لیجیے. کہ چچا جان اگر آپ اجازت دے رہے تو میری بیٹیاں اور یہ دونوں میرے جمائی دونوں کو میرے گھر ہی رات میں بلا کر میرے گھر میں رخصتی کرا دوں. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی انہی کے گھر میں حضور کے ساتھ ہوئی تھی. اس کو کہتے اتباع سنت. تو حضرت شیخ زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان ہمیشہ مجھے یوں کہتے تھے کہ مولوی زکریا تمہیں تمہارے مطلب کی حدیثیں بہت یاد رہتی ہیں. یہ حقیقت تھی کہ جہاں سنت کی اتباع ہے وہاں ہمیں حدیث یاد رہنی چاہیے. تو کہ جب حدیث کی بات آئی تو چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے تمہارے گھر میں رخصتی کرا دو. شام کو عصر کے وقت پر حضرت شیخ زکریا صاحب مدرسے کے اجلاس سے فارغ ہو کر گھر گئے اور گھر جا کر کے گھر کی عورتوں کو کہا اپنی دونوں بہنوں کو کپڑے پہنا کے ٹھیک ٹھاک کر دو, آج عشاء کے بعد ان کی رخصتی ہونے والی ہے. عصر کے بعد بتلا رہے کہ ان کو ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنا دو, آج عشاء کی نماز کے بعد ان کی رخصتی ہونے والی ہے اور اپنے ہی گھر میں رخصتی ہوگی. دونوں آگے دلہے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب. جس نے نہیں دیکھا ہو سہارنپور جا کے دیکھ لے. حضرت شیخ زکریا صاحب کا مکان کچا گھر کہلاتا ہے, لیکن دنیا کو پکا ایمان وہاں سے ملا. اسی کچے گھر میں حضرت نے بخاری کی شرح لکھی, ترمذی کی شرح لکھی, اسی کچے گھر میں فضائل اعمال لکھی. عالم کو وہاں سے مضبوط اور قوی سنت کا سبق ملا. نام ہے اس کا کچا گھر, اور تھا بھی وہ کچا گھر پہلے کا. رات کو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کو کچے گھر میں رخصتی کرائی, اور مولانا انعام الحسن صاحب کو حضرت شیخ نے اپنے گھر کے اندر رخصتی کرائی. خدا کی شان مجھے رات میں بارش برسی اور گھر کچا تو پانی خوب آ رہا ہے, کا پہلی رات میں رخصتی کی رات میں جہاں مولانا محمد یوسف صاحب سوئے ہوئے تھے اتنی بارش گری کہ دونوں دلہے دلہن رات بھر بھیگتے رہے. میرے دینی بھائیوں, جب ایسا سنت طریقے کا سادہ سیدھا نکاح ہوگا تو ان کے گھر سے عالم کو دنیا کو فضائل اعمال کا نور ملتا ہے, دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ملتی ہے. میں یہ واقعات سناتا ہوں اجتماعوں میں بھی, نکاح میں اور مرکز پر بھی, کہ مسلمانوں جس گھرانے سے تم کو دعوت و تبلیغ کی محنت ملی
उस घराने से शादी भी सीखो
कि कैसी शादी होनी चाहिए,
कैसी सादगी वाली होनी चाहिए, कैसे सुन्नत तरीके से होनी चाहिए।
और दूसरे दिन वाली माँ हुआ दोनों का, तो हजरत शेख जकरिया साहब के यहाँ मेहमान तो आते ही रहते थे, मेहमानों के लिए खाना पकता था, उसमें थोड़ा ज्यादा पकवा दिया कि इनाम और यूसुफ का वलीमा हो जाए मेहमानों के साथ साथ, और उस वक्त के ऊपर मेहमानों को वलीमा खिला दिया गया। मदरसे में खानदान के कुछ लड़के पढ़ते थे, उनको भी दावत दी गई, उन्होंने जरा मुंह चढ़ाया तो जाने वाले ने जाके पहले से हमको कहलवाया नहीं, हमको पहले से नहीं कहलवाया, वक्त पर बुला रहे कि चलो आ जाओ खाने के लिए। तो जाने वाले ने कहा कि यूं मत कहो कि ये तुम्हारे खानदान के कोई आदमी बुला रहे, देखो दस्तरखान पर बुलाने वाले कुतबे आलम शेख जकरिया साहब हैं, ये निस्बत देखो। मेरे मुसलमान भाइयों, ये है सादगी वाला निकाह। इस खानदान से आलम को अगर फजाइले आमाल मिली, दावत व तबलीग की मेहनत मिली, तो सादगी के साथ निकाह का तरीका भी मिला है। ऐसे निकाह हमें अपनाने होंगे सुन्नत तरीके के, सादगी के। अल्लाह उम्मत को इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। निकाह और शादियों में जो इसराफ हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, अल्लाह उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस से नियत लेकर के उठो कि इंशाल्लाह सुन्नत तरीके से सादगी वाले निकाह करेंगे, सादगी वाला सुन्नत तरीके का वलीमा करेंगे, और रस्म और रिवाज, फजूल खर्ची, पैसों को उड़ाना, पैसों को बर्बाद करना, इससे हम अपने आप को बचाएंगे। कहो इंशाल्लाह। एक बात दिल पे लिख लो, लिख लो दिल पर ये बात, हमेशा याद रखना ये बात। हमारी यहाँ शादी होती है तो हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों को मिलने जाओ मनाने जाओ, मिलने जाओ और मनाने जाओ कि शादी में तुम भी आना, दावत में तुम भी आना, नाराज हो तो मनवा के लाना। हम शादियों में कोशिश करेंगे तमाम रिश्तेदारों को मनावे, खुश करे। अरे घर में जो काम करने वाले खादिम खादिमा नौकर नौकरानी होती, उनको भी नए कपड़े देंगे, भाई अपनी फैमिली में शादी, ये अपने घर की काम वाली, ये अपने घर की नौकरानी, उसको भी नए कपड़े, सबको खुश करेंगे, सबको खुश, रिश्तेदार भी, अड़ोसी पड़ोसी भी, मेहल्ले वाले भी, नौकर चाकर भी, सबको खुश करेंगे। लेकिन अपनी शादियों में हम अल्लाह रसूल को नाराज करेंगे, ये लिख लो कि सब नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज न होने पाए। हमारी शादियां, हमारी मंगनी, हमारी दावतें ऐसी हो कि अल्लाह नाराज न हो, अल्लाह के रसूल नाराज न हो। अतक्षौन नास, लोगों से डरते हो, लोग क्या बातें करेंगे इससे डरते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह नाराज न हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज न हो जाए, इससे अपने आप के अंदर डर पैदा करो। अल्लाह हमें इत्तिबाए सुन्नत वाले निकाह की तौफीक अता फरमाए, रस्म और रिवाज से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, हदीस में आता है कि निकाह मस्जिद में करो, निकाह का ऐलान भी करना सुन्नत है, निकाह के बाद दुल्हे दुल्हन को मुबारकबाद देना भी सुन्नत है। आप सबको कहता हूं कि निकाह की मजलिस में बैठो, निकाह दुआ के बाद दुल्हों को मुबारकबाद दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबादी कैसे देनी वो भी सिखलाया, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, बारकल्लाहु फीकुमा व अलैकुमा وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر. عربی میں دو تو بہت اچھا، ورنہ اردو میں گجراتی میں دو. اللہ تمہارے جوڑے میں، تمہارے جیون میں، تمہاری زندگی میں برکت دے وے، تم کو خیر کے ساتھ جمع کر کے رکھے، بھلائی سے نوازے. یہ دلہے دلہن کو نکاح کے بعد مبارکباد دینا یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کو کہو کہ گھروں میں دلہن کو مبارکباد دے اور مسجد میں دلہوں کو مبارکباد دے گئے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام عطا فرمائے، اور جو ہے بدعات رسومات سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
دلہن کے وسیع آگے آ جائے گا، وہ آپ کی جگہ بیٹھے رہے.